ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: فأما الحياة الباقية فهي التي يعمل صاحبها لنفسه حتى تهون عليه الدنيا وتصغر في عينه وتعظم الآخرة عنده ويؤثر هوايا على هواه ويبتغي مرضاتي. صلوات پڑھیں گے.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خدا بند عالم نے جب معراج کی شب اپنے حبیب کو بلایا تو کچھ سوال پیغمبر اسلام نے خدا سے کیے اور کچھ سوال خدا نے پیغمبر سے کیے. ایک سوال جو خدا نے پیغمبر سے کیے وہ یہ تھا کہ احمد، یہ بتاؤ خوشگوار زندگی کیا ہے؟ وہ زندگی جس میں کسی قسم کا ٹینشن نہ ہو، اضطراب اور بے چینی نہ ہو، چین اور سکون پایا جائے جس زندگی میں، وہ کون سی زندگی ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کے بارے اللہ میں نہیں جانتا، تو بتا. خدا کے احترام میں خدا نے جواب دیا. وہ کل اور پرسوں کے مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. دوسرا سوال یہ تھا خدا کا پیغمبر سے کہ یہ جو خوشگوار زندگی ہے، یہ خوشگواریت باقی کیسے رہ سکتی ہے؟ ایو حیات ابقا. کبھی کبھی انسان کو لذت مل جاتی ہے مگر چھن جاتی ہے. علیکم السلام. یہ جو خوشگوار زندگی اسے ملی ہے، کیسے یہ خوشگوار زندگی باقی رہ سکتی ہے؟ پائیدار زندگی کون سی زندگی ہے؟ اس کا جواب پھر خود خدا نے دیا کہ فَأَمَّا الْحَيَاةُ الْبَاقِيَةُ. وہ زندگی جو پائیدار زندگی ہے، خوشگوار زندگی کو پائیدار کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ فَهِيَ الَّتِي يَعْمَلُ صَاحِبُهَا لِنَفْسِهِ. اس کا جواب جب دیا تو یہ ہے کہ پائیدار، اس خوشگوار زندگی کو پائیدار بنانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. جہاں کچھ کرنے کی بات آتی ہے وہیں ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اور بڑا اچھا بہانہ ہمارے پاس ہے کہ شیطان نہیں کرنے دیتا. شیطان کیا کرے، چاہتے تو ہیں مگر شیطان نہیں کرنے دیتا. شیطان ہمارا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہماری عادت یہ ہے کہ دشمن کو ضرورت سے زیادہ طاقتور مان لیتے ہیں. جتنا وہ طاقتور ہے اس سے زیادہ اسے طاقتور مان لیتے ہیں. یہی حال ہے شیطان کے سلسلے میں، اور یہی حال ہے انسان نما شیطانوں کے سلسلے میں. उनकी भी ताकत को हम बहुत ज्यादा मान लेते हैं और ज्यादा ताकतवर मानने के नतीजे में हम लड़े बगैर हथियार डाल देते हैं, सिपर अंदाख्ता हो जाते हैं। हमने शैतान को भी कुछ ज्यादा ही ताकतवर मान लिया है। शैतान को ज्यादा ताकतवर मान लेने की वजह से उस पर इल्जाम भी ज्यादा लगा देते हैं। कुरान मजीद में एक आयत है जहां इस पर रोशनी डाली गई है तो वहां शैतान ने खुद अपना दिफा किया है। अपना दिफा करेगा शैतान कयामत के दिन। वकाल शैतान लम्मा उदयल अम्र, जब फैसला हौसला हो चुका है कयामत के दिन, हिसाब किताब हो गया और कुछ लोगों को जहन्नम में जाना पड़ा, तो ये जहन्नम में जाते वक्त लोग शैतान पर लानत भेजेंगे। दुनिया में नहीं भेज रहे थे, दुनिया में तो उसके साथ ही बन गए थे, दोस्त बन गए थे। वहां पर अब अंजाम देख रहे हैं ना कि अंजाम क्या हो गया हमारा। जिस अंजाम का वादा दिया जाता था और उस पर जो है भरोसा नहीं होता था, कहां की कयामत, कब कयामत आती है, कहां की जन्नत, कहां का जहन्नम, कल के चक्कर में अपना आज तबाह कर दें। वो कल आ गया, इस कल को दूर समझते थे, वो कल दूर नहीं था। अले सब सुबह करीब, वो बहुत करीब था। वो कल आने में इतने ही अरसा लगेगा जितना पलक झपकने में लगता है। पलक झपकाते हैं ना, कितना लगता है टाइम। हमारी जिंदगी अगर 70 या 80 बरस की जिंदगी है, 70-80 बरस की जिंदगी का मुकाबला अगर करें पलक झपकने से, जितना ये जो है सेकंड लगा पलक के झपकने, एक सेकंड, दो सेकंड, दो सेकंड का मुआवजना जब हम ये जो है मुकाबला करते हैं, हिसाब लगाते हैं 80 साल की जिंदगी से, 70 साल की जिंदगी से, तो जितना जितना फासला इसमें नजर आता है उससे कम फासला है आखिरत आने में, कयामत आने में। क्योंकि आखिरत की जिंदगी कितने साल की है, दुनिया की जिंदगी अगर 80 साल की है, आखिरत की जिंदगी 80,000 साल की है, 80 लाख साल की है, 80 करोड़ साल की है, 80 अरब साल की है, महदूद ही नहीं कर सकते हैं। तो जो निस्बत पलक झपकने को जिंदगी दुनिया से है, वही निस्बत दुनिया की जिंदगी को आखिरत की जिंदगी से है, बल्कि उससे भी कम। कलम हिल बसर, लम्हे बसर किसे कहते हैं, पलक का झपकना, या उससे भी कम। वो मौका जब आ गया और अपनी आंखों से सब चीज देख रहे हैं, अब जहन्नम को सुन नहीं रहे हैं, अब देख रहे हैं उसकी तपिश को, अब महसूस कर रहे हैं, अब वहां के ऊपर इंसान शैतान के ऊपर लानत भेजना शुरू कर देगा। इसी कंपक की वजह से हमें ये दिन देखने पड़े, तो अब शैतान वहां अपना दिफा करेगा। इसे कुरान मजीद ने सूरह इब्राहिम में नकल किया, वकाल शैतान लम्मा कुज़िय अल-अम्र, जब फैसला हो चुका, हक और बातिल बिल्कुल खुल के सामने आ गया, अल्लाह के नेक बंदों के लिए जन्नत और जो है गुनहगार बंदों के लिए जहन्नम का फैसला हो गया, जब वो जहन्नम की तरफ लानत करते हुए शैतान पर जाने लगे, तो शैतान बोला इन्नल्लाहा वादकुम वादल हक, तुमसे दो वादे हुए थे, एक अल्लाह ने वादा किया था, एक मैंने वादा किया था। इन्नल्लाहा वादकुम, एक वादा अल्लाह ने तुमसे किया, वादल हक, अल्लाह ने जो वादा किया वो सच्चा वादा था। अल्लाह ने वादा किया था कि अगर तुम हमारे इस बनाए हुए कानून पे चलोगे तुम्हें खुशगवार जिंदगी दे देंगे, अम्मल आयशुल हनी, तुम्हें हम जो है खुशगवार जिंदगी अता करेंगे, कब अता करेंगे, जब तुम हमारी हमें याद रखोगे, हमारी नेमतों को याद रखोगे, हमारे मकाम को का तुम्हें एहसास होगा और हमारी खुशनूदी और रजा हासिल करने की कोशिश करोगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, तशीफ लाइए,
मोहम्मद मोहम्मद।
ایک وعدہ اللہ نے کیا تھا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، ایک وعدہ اللہ کا تھا. اللہ نے کہا تھا اگر تم خوشگوار زندگی چاہتے ہو تو اس کا راستہ یہ ہے. اور ایک وعدہ ہم نے تم سے کیا تھا کہ اگر تم خوشگوار زندگی چاہتے ہو تو اس کا راستہ یہ ہے، اللہ کے راستے کے بالکل مقابل. بس فرق یہ ہے کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا. وَوَعَدْتُكُمْ أَخْلَفْتُكُمْ، لیکن ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا وعدہ تھا. ایک وعدہ اللہ نے کیا، ایک وعدہ ہم نے کیا. وَمَا لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان، ہمارا تمہارے اوپر کوئی بس نہیں تھا، تم ہمارے قابو میں نہیں تھے. إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ، ہمارا تو کام اتنا ہی تھا، صرف تمہیں دعوت دے دیا ہم نے. البتہ دعوت صرف ہماری نہیں تھی، دعوت اللہ کی بھی تھی، دعوت ہماری بھی تھی. اللہ نے تم سے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم، وہ اللہ نے بلایا کہ لبیک کہو. جب اللہ نے بلایا تم نے لبیک نہیں کہا، اور جب ہم نے بلایا دعوتکم فاستجبتم، جب ہم نے تمہیں بلایا تم نے فوراً لبیک کہہ دیا. تو تمہاری عقل ماری گئی تھی، تم نے یہ نہ سوچا کہ اللہ کون ہے جس نے ساری نعمتیں تمہیں عطا کی. ہم نے تمہیں کیا دیا تھا، ہم نے تمہیں کچھ دیا تھا؟ جس نے ساری نعمتیں تمہیں عطا کی، جو حکیم ہے، جو علیم ہے، جو خبیر ہے، جس کے سارے فرامین تمہارے فائدے کے لیے ہیں، اور اس خدا نے تمہیں بتا بھی دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم نے یہ جانتے ہوئے کہ خدا دوست ہے شیطان دشمن ہے. ایک دعوت خدا کی تھی، ایک دعوت ہماری تھی. اس کی دعوت سچی تھی، ہماری دعوت جھوٹی تھی. تم نے اس کی دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے ہماری دعوت پر لبیک کہنے میں ہمارا قصور کیا ہے؟ فلا تلومونی، ہمیں ملامت نہ کرو. لومو انفسکم، لعنت ہی بھیجنے کا شوق ہے تو اپنے اوپر لعنت بھیجو، اپنے پر لانا بھیجو، ہمیں کیوں لانا بھیج رہے ہو؟ اب بھیا اب تو جو ہونا تھا سو ہو چکا. ما انا بے مصرخکم وما انتم بے مصرخی، اب تو نہ تم ہمیں نجات دے سکتے ہو نہ ہم تمہیں نجات دے سکتے. اور ایک بات اور سن لو، انی کفرتو بما اشرکتمونی من قبل، تم نے جو ہمیں اللہ کا شریک بنا دیا، یہ دعوت اللہ کی، تمہارے سامنے دو دعوت آئی، تم نے دو دعوتوں کو سمجھا ہی کیوں؟ دعوت تو تمہارے، اگر تم اللہ کے بندے ہوتے تو دعوت تو تمہیں صرف اللہ ہی کی نظر آنی چاہیے تھی، نہ کہ ہماری. تم نے ہمیں اللہ کا شریک بنا دیا، کیا کریں، دو جگہ سے دعوت آئی ہے، ایک یہاں سے ایک وہاں سے. اللہ والی دعوت تو ادھار کی ہے. اللہ کہتا ہے کہ غیبت نہ کرو، تہمت نہ لگاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، ظالموں کے ساتھ مت جاؤ، مظلوموں کا ساتھ دو. مگر اللہ والی جتنی بھی دعوتیں ہیں سب میں تکلیف ہی تکلیف ہے، اور شیطان والی دعوت جو ہے سب میں یہ جو ہے مزہ ہی مزہ ہے. تو تم نے اول تمہیں دوسری دعوت پر کان ہی نہیں دھرنا. انی کفر تمہیں میں اشرک تمہوں من قبل، تم نے جو شرک اختیار کیا ہے میں اس شرک کا انکار کرتا ہوں. میں اگر ہوتا تو کبھی یہ شرک نہ مانتا. تم نے یہ شرک، شیطان کا وہاں پر دفاع چل رہا ہے اللہ کے ہاں تمام فیصلے ہونے کے بعد. اس کے بعد کہتا ہے ان الظالمین لہم عذاب علیم، اب تم نے ظلم کیا ہے تو عذاب علیم بھگتو، لیکن ہم پر لعنت نہ کرو. تو عرض کیا کہ ہمیں عادت یہ ہے کہ ہمیشہ ہم اپنے دشمنوں کو ضرورت سے زیادہ طاقتور سمجھ بیٹھتے ہیں. جتنا ہے اس کے پاس طاقت، البتہ طاقت ہے، ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، لیکن ہم ضرورت سے زیادہ اسے طاقتور سمجھ لیتے ہیں، چاہے وہ شیطان ہو یا انسان نما شیطان ہو. دونوں کو ہم نے اتنا طاقتور سمجھ لیا ہے کہ لڑے بغیر ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں، سپر انداختہ ہو جاتے ہیں، حوصلے ہار جاتے ہیں، ہمتیں ہماری پست ہو جاتی ہیں، ان کی چوکھٹوں پر اپنی جبینوں کو خم کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ صاحب یہ جو اللہ نے ہم سے کہا ہے پائیدار زندگی حاصل کرنے کے لیے، کہ اس خوشگوار زندگی کو پائیدار کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس کے لیے جو کچھ کرنے کے لیے کہا گیا تو ہمارے بس کی باتیں، شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے۔ نہیں، شیطان زبردستی ہمارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا، خود اس کا ہمارے اوپر کوئی زور نہیں ہے، صرف اور صرف دعوت ہے، اور دعوت ایک نہیں ہے، دو دعوت ہے۔ ذرا سا بھی انسان اگر غور و فکر سے کام لیتا، عقل و دانش سے کام لیتا، تدبر و تفکر سے کام لیتا، تو کبھی بھی شیطان کی دعوت پر لبیک نہ کہتا۔ ہرانا، شیطان کو شکست دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں۔ پہلا، اب حیات پائیدار کے لیے خدا نے یہ جو ہے نسخہ پیش کیا، کیسے حیات پائیدار آ سکتے، کچھ کرنا ہے، اس کرنے کے لیے راستہ ہموار کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، انسان جو کام بھی کرتا ہے وہ یہ جو ہے لذت کے لیے کرتا ہے، جس چیز میں اسے یہ جو ہے مزہ ملتا ہے اسے انجام دیتا ہے، اور جس چیز میں اسے تکلیف ہوتی ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ فارمولا ہے۔ البتہ مزہ دو طرح کا، ایک فوری مزہ اور تکلیف بھی دو طرح کی ہے۔ فوری تکلیف، جس میں فوری مزہ ملتا ہے اسے انسان اپنا لیتا ہے، اور ایک ملے گا مزہ، اور جہاں فوری تکلیف ہوتی ہے اسے بھی انسان چھوڑ دیتا ہے۔ سزا جہاں فوری ملتی ہے، اور جہاں ملے گی سزا وہاں پر انسان، مثال دے دوں آپ کو، خدا نہ خواستہ یہ جو ہے ڈائریا کسی صاحب کو ہو گیا ہے، ان کے سامنے ان کی پسندیدہ ترین ڈش لا کے آپ رکھ دیجیے سامنے، کھائیں گے؟ ہاتھ لگائیں گے؟ کیوں؟ فوراً سزا ملے گی، سزا فوراً ملے گی۔ اچھا، انہیں سے آپ یہ کہیے صاحب سگریٹ نہ پیجیے، سگریٹ نقصان دہ ہے، کینسر ہو جائے گا، جانے کیا کیا ہو جائے، اللہ بھلا جو سارے ڈاکٹر بیان کرتے ہیں، کب ہو جائے گا؟ ابھی ہو جائے گا کینسر، ابھی ہو جائے گا کینسر؟ نہیں ہوگا، 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال کے بعد ہوگا کینسر۔ اس کے نقصانات اس سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن چونکہ اس کا نقصان دیر میں معلوم ہوگا، لہذا آپ دیکھیں گے ہاں ٹھیک ہے، جانتے ہیں، لکھا ہوا ہے ڈبے پر، پتا ہے، مگر پھر بھی سگریٹ پیتے رہتے، کیونکہ سزا فوری نہیں ہے۔ تو انسان عام طور سے اس کام کو کرنے پر تیار ہو جاتا ہے جس کا مزہ فوری ہو، اور اس کام سے اپنے کو دور رکھتا ہے جس کی تکلیف فوری ہو۔ پھر اس کے بعد، اب جب انسان بیٹھ کر کے غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو کبھی کبھی جو دیر میں بھی ملنے والا ہے لطف، اس کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، بچہ جب کالج میں پڑھنے جاتا ہے، اس کا فائدہ فوراً تو نہیں ملنے والا ہے، کیونکہ پڑھنے کا آئے کے لیے گیا ہے، علم کے لیے تو پڑھنے گیا نہیں ہے، وہ پڑھنے گیا ہے کہ ڈگری ملے گی، جاب کریں گے، ڈگری ملے گی، جاب کریں گے، تو جاب فوراً تو نہیں ملے گی، 4 سال 6 سال آپ کو پڑھنا ہے، 4 سال 6 سال کے بعد اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ تو وہاں پر انسان بیٹھ کے یہ جو ہے موازنہ کرتا ہے، حساب کرتا ہے کہ کتنی تکلیف اٹھانی ہے اور کتنا فائدہ ملنے والا ہے۔ دیکھتا ہے کہ 4 سال یا 6 سال تکلیفیں اٹھانا ہے، محنت کرنا ہے، اس کے بعد 50 سال 60 سال ہمیں اس کا یہ جو ہے مزہ اٹھانا ہے۔ حساب کتاب کرنے کے بعد جب یقین ہو جاتا ہے اس فائدے کا، تو اس کے لیے بھی انسان اقدام کرتا ہے جو فوری نہیں ہے، البتہ ہر آدمی نہیں کر پاتا، وہ کرتا ہے جو غور کرتا ہے، جو تدبر کرتا ہے، جو سوچتا ہے، جو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے اللہ نے بہت ساری چیزیں ہم پر واجب قرار دی ہیں، بہت ساری چیزیں حرام قرار دی ہیں، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے۔ واجبات کو ہم کہتے ہیں، نماز پڑھنا اگرچہ 5 منٹ کی چیز ہے، وہ قرآن کہتا ہے انھا لکبیرۃن الا علی الخاشعین، یہ نماز بڑی بھاری ہو جاتی ہے ہمارے لیے، کیوں؟ مزہ نہیں ملتا اس میں، مزہ نہیں ہے۔ اگر ذائقہ مل جاتا، घंटों कहिए तो टीवी के सामने ये जो है बैठ सकते हैं, घंटों टीवी के सामने बैठ सकते हैं। कहीं पे खाने की दावा दे दिया जाए, घंटों वहां अपना ये जो बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि उनको वहां पर मजा महसूस हो रहा है। एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाले, मोहम्मद थोड़ा आगे चले आए, पीछे वाले आगे चले, आप भी आगे चले आइए, आगे आइए, इधर आइए, तकिया लगाने की जगह है यहाँ पर, आराम से तकिया लगा के बैठिए। एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाले, तो अगर लज्जत महसूस हो जाए, हमें चूंकि नमाज की लज्जत ही मालूम है, लिहाजा हमें जबरदस्ती मुसल्ले पर ले जाया जाता है, हमें तो बिस्तर से उठा करके जबरदस्ती मुसल्ले पर ले जाया जाता है। हम वो हैं जिन्हें जबरदस्ती जो है मुसल्ले पर ले जाया जाता है, और ऐसी शख्सियत है जिसे जबरदस्ती जो है मुसल्ले से उठा करके बिस्तर पर ले जाया जाता है। ताहा माज़ल्ला अलैकल कुरान लितश्का, मेरे हबीब इतनी भी इबादत न कीजिए। तो हमें जो है मुसल्ले पर ले जाया जाता है, उन्हें जो है मुसल्ले से उठाया जाता है। लज्जत अगर महसूस हो जाए, सिर्फ पैगंबरों की बात नहीं है, इस दुनिया में भी हमारे ही जैसे इंसान, हमारे ही जैसे इंसान है कि उन्हें जब लज्जत महसूस हो गई, अगर महरूम कभी हो गए ये जो है मुस्तहब नमाजों से हटता, तो रोते रोते उनका बुरा हाल हो जाता। शहीद मुतहरी अपनी किताब में लिखते हैं, उनके एक उस्ताद थे जिस जमाने में कुंभ में जो है तालीम हासिल कर रहे थे, उस्ताद रहा करते थे शिराज में, वो जब कुंभ आते थे तो उन्हीं के पास ठहरते थे, क्याम उनका उनके कमरे में होता, हुजरे में होता था। फिर कुंभ आए थे ज्यारत के लिए, हमारे हुजरे में ठहरे थे, किसी ने उनकी ये जो है दावत की, उलमा की दावत होती है, अच्छा ये उसूल है कि जब ये जो है मेहमान की दावत होती है तो मेजबान की भी दावत होनी होनी है, तो उनके साथ ये भी गए। रात का वक्त है, रात के खाने पे दावत की गई है, खाने के बाद महफिल शेर व सुखन सज गई, शायरी होने लगी। फिकह एतबार से रात में शेर पढ़ना मकरूह है, अलबत्ता इसमें जाहिर सी बात है जो अहले बैत की मदहा के अशार हैं उसको अलग के, क्योंकि मदह अहले बैत के शेर शेर नहीं होते, क्योंकि शेर की तारीफ यह है झूठ, ख्वाब व ख्याल जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो उसी को शेर कहा जाता है, ख्वाब व ख्याल की बातें, जितना ज्यादा झूठ उतना अच्छा शेर। लेकिन मदह अहले बैत में चूंकि हकीकत बयान की जाती है ना, उसको ये जो है मुस्तस्ना किया गया है। अब वहां के पर महफिल शेर व सुखन सज गई, अलबत्ता कोई ये जो है गैर इल्मी अशार नहीं पेश किए जा रहे थे, हाफिज के अशार पेश हो रहे हैं, सादी के अशार पेश हो रहे हैं, ये जो उस्ताद थे इनके ये भी शेर व सुखन के में ये जो है दिलचस्पी इनको थी, और हजारों अशार इनको भी याद थे, उन्होंने दो उन्होंने सुनाया तो चार इन्होंने सुनाया, दस उन्होंने सुनाया, बीस उन्होंने सुनाया, घंटों गुजर गए, घंटों से बुरा दो तीन नहीं बच गए, तो हम लोग क्या बच जाते हैं, घंटों से बुरा यह है कि आठ बजे सोने के बजाय दस बज गए। आए मुतहरी फरमाते हैं कि जब ये वहां से उठे हैं, कोई हराम काम करके नहीं उठे थे, एक फेल है मकरूह अंजाम देकर के उठे थे, तो लरज रहे हैं, कांप रहे हैं। मुतहरी मैं हमेशा ये इरादा करता हूं कि रात में शेर न पढ़ूं, मतलब क्या करें, कमबख्त ये जोक है अदबी जो हमारा है ये हमको मजबूर कर देता है। देखो आज भी हमने शेर पढ़ दिया, मकरूह करके आए हैं, काम करके आए हैं, आए आकर के कमरे पे सो गए। मुतहरी मरहूम फरमाते हैं कि एक दफा मैंने महसूस किया कोई मेरा शाना हिला रहा है, उठो मुतहरी उठो, खुदा ने इस फेल मकरूह की मुझे सजा दे दी। आंख खोला देखा उस्ताद खड़े हुए, क्या हो गया, अजान सुबह की आवाज आ रही थी, अजान सुबह की आवाज आ रही थी, मुतहरी आज खुदा ने हमें सजा दे दी। उस्ताद क्या हुआ, कहा सोते रह गए, नमाज शब के लिए आंख नहीं खुली। नमाज शब तो वाजिब नहीं ना है, ہم سے تو اگر واجب بھی قضا ہو جائے تو وہ اثر نہیں ہوتا ہے. آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, رو رو کے برا حال ہے کہ اللہ نے آج ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کے لائق نہیں سمجھا. یہ وہ افراد ہے جن کو جو ہے مزہ مل رہا ہے. تو جنہیں مزہ مل جائے, لذت, ہر کام ہم کاہے کے لیے کرتے ہیں, لذت کے لیے کرتے ہیں. لذت اگر ہمیں محسوس ہو جائے تو ہمیں اس کام کو کرنا آسان ہو جاتا ہے, کتنا ہی مشکل کام کیوں نہ ہو. لیکن اگر اس میں لذت نہیں محسوس ہوتی ہے تو چھوٹا سا کام بھی, نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, میں قرآن کا انہا لکبیرہ تم بھاری ہے, الا علی الخاشعین, لیکن جو اللہ کے خاشع بندے ہیں جنہوں نے لذت کو محسوس کر لیا ہے ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہوتی ہے, بلکہ وہ تو انتظار کرتے ہیں. تیروں کی بارش ہو رہی ہے, جنگ ہو رہی ہے, ابو سمامہ آگے کہتے ہیں مولا نماز کا وقت ہے. اب سوچیں کیا کردار ہے, کیا عظمت کردار ہے. لگتا ہے کہ ایک نگاہ ابو سمامہ کی امام کے چہرے کی طرف ہے, ایک نگاہ میدان جنگ پر ہے, اور ایک نگاہ آسمان پر ٹکی ہے کہ نماز کا وقت کب ہوتا ہے. اور کتنی کردار کی یہ جو ہے بلندی ہے, اور اصحاب حسین کا کردار کتنا جو ہے بلند ہو چکا تھا. ایک صفین کا مقام ہے جہاں مولا نے نماز یاد دلائی. ابن عباس ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں, وہاں پر ابن عباس کہتے ہیں مولا یہ کوئی نماز کا وقت ہے, جنگ ہو رہی ہے, یہ تو جنگ ہو رہی ہے. امام جواب دیتے ہیں ہم جنگ اسی لیے تو کر رہے ہیں. یہ صفین ہے اور وہ کربلا ہے, یہ صفین ہے وہ کربلا ہے. صفین میں مولا نماز یاد دلا رہے ہیں اور صحابی کہہ رہا ہے کہ جنگ ہو رہی ہے, اور کربلا وہ ہے جہاں پر صحابی نماز یاد دلا رہا ہے کہ مولا نماز کا وقت ہے. آپ دیکھیں کہ کتنی کردار میں ترقی ہو چکی ہے, بلندی کردار کو محسوس کریں. تمہارا انسان جو کام کرتا ہے وہ لذت کے لیے کام کرتا ہے. اب لذت کیسے محسوس کی جا سکے, ابھی میں نے کہا تو یہ کہ فوری لذت مل جائے ہمیں, دوسری ایک حساب کتاب کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی چلو چار سال تکلیف اٹھائیں گے لیکن چار سال کے بعد پچاس سال آرام. تو چار سال کی تکلیف کے بعد اگر پچاس سال آرام ہے تو تکلیف کو تکلیف آدمی نہیں سمجھتا, خوشی خوشی اس مصیبت کو برداشت کر لیتا ہے, اس تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے. ایڈمیشن اگر نہیں ہوتا ہے کالج میں تو پریشانی ہوتی ہے اس کو, جگہ جگہ جاتا ہے کہ بھائی اس تکلیف کے لیے راستہ ہموار کر دو ہمارے لیے, جائیں ہم اس تکلیف کو برداشت کریں. کیوں؟ یہ جو ہے موازنہ کرتا ہے, موازنہ کرتا ہے. خدا کہتا ہے اگر تمہیں پائیدار زندگی چاہیے, اما الحیات الباقیہ فہی التی یعمل صاحبہا لنفسہ, تو پہلی چیز ذہن میں رہے تمہید اول یہ تھی کہ انسان جو کام کرتا ہے وہ لذت کے لیے کرتا ہے. تمہید دوم, انسان جو کچھ, انسان کو اپنی ذات سے بہت محبت ہے, حب ذات انسان کے اندر ہے, حتیٰ اگر کسی سے محبت کرتا ہے دوسرے سے بھی تو اپنے ہی لیے کرتا ہے. بھائی سے محبت کرتا ہے چونکہ اپنا بھائی ہے, اولاد سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ میری اولاد ہے, شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے, بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے کیونکہ اس کا شوہر ہے, اس کی بیوی ہے. اگر کسی دوسرے سے بھی محبت ہے تو اپنی خاطر محبت ہے, اس کی خاطر نہیں محبت ہے. تو انسان کے اندر فطری طور سے حب ذات ہے. اچھا, جب انسان کے اندر, انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے, کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ کام کرے جس میں اس کا فائدہ ہے, جس میں اس کی جو ہے مصلحت پائی جاتی ہے. ہمیں اولاد سے محبت اگر ہوتی ہے تو اولاد کی جو ہے مصلحت کے لیے کام کرتے ہیں یا اس کی جو ہے مصلحت کے خلاف کام کرتے ہیں؟ ہم اس کے لیے وہ کام کرتے ہیں جو اولاد کے لیے فائدے میں ہے, مصلحت ہے, چاہے اولاد نہ سمجھے, یہ تو کرتے ہیں نا. انسان کو محبت ہے اپنے سے, تمہیں اپنے سے محبت ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ کام کرے جو اس کے فائدے میں ہے. اب خدا فرشاد فرماتا ہے اما الحیات الباقیہ, باقی رہنے والی زندگی, پائیدار زندگی, وہ زندگی جو خوشگوار زندگی کو پائیدار بنا دے, وہ زندگی ہے جس میں انسان وہ کام کرے جو اس کے فائدے میں ہے. يعمل صاحبها لنفسه, اپنے فائدے کے لیے کام کرے. اب فائدہ کیا ہے اسے دیکھنا ہے. آیا فائدہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں عیش و آرام کی زندگی بسر کریں خدا کے قوانین کو پامال کر کے, اس میں فائدہ ہے, یا فائدہ اس میں ہے کہ ہم زندگی دنیا میں چاہے تکلیفیں برداشت کر لیں لیکن خدا کے قانون کو پامال نہ کریں. دو تفسیر ہوئی نا. یہ کب ممکن ہے؟ یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان دنیا کا موازنہ آخرت سے کرے. جب انسان 4 سال کالج کی زندگی کا موازنہ 50 سال والی بعد کی زندگی کے کرتا ہے, اگر ہم جاہل رہ گئے تو ہمیں نوکری کون سی ملے گی, جاب کون سی ملے گی, اگر ہم نے پڑھ لکھ لیا تو ہمیں کون سی جاب ملے گی. موازنہ کرتا ہے نا کہ 4 سال کالج کی تکلیفیں ہیں, اس کے بعد 50 سال کا آرام ہے. تو 50 سال کے آرام کے لیے 4 سال کی زحمتوں کو برداشت کر لیتا ہے. اچھا روزانہ بھی جاب پہ جاتے ہیں آپ نا, 8 گھنٹہ کم سے کم جاب کرتے ہیں, آنے جانے کا ملا تقریباً یہ جو ہے 10 گھنٹہ ہو گیا. یہ 10 گھنٹہ آرام کا ہے یا تکلیف کا ہے؟ تکلیف کا ہے نا, اور ہنسی خوشی سے برداشت کرتے ہیں, جگہ جگہ اپلیکیشن دیا کرتے ہیں, کوئی جو ہمیں یہ تکلیف دے دے, ہاں سفارش لگواتے ہیں, اور اگر یہ تکلیف نہیں ملتی ہے تو پریشان رہتے ہیں. بھائی کیا بات ہے جی, جاب چھن گئی ہے تو آرام کیجیے, مزے کی بات ہے, اس میں کیا ہے, اچھا ہوا جاب چلی گئی, سوئیں گے آرام سے. نہیں نہیں, 10 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی تکلیف برداشت کرتے ہیں 16 گھنٹے کے آرام کے لیے. کیونکہ اگر یہ 8 گھنٹہ آرام کرتے رہ گئے تو وہ 16 گھنٹے کا آرام پھر نہیں ملے گا. 24 گھنٹے ہیں نا, 8 گھنٹہ جاب کیا کاہے کے لیے, 16 گھنٹے کے آرام کے لیے. اچھا 16 گھنٹہ آرام کاہے کے لیے کرتے ہیں, 8 گھنٹہ کام کرنے کے لیے. کام کرتے ہیں کاہے کے لیے, جلدی سو جاؤ, صبح جاب پہ جانا ہے. کس لیے سو جائیں؟ جاب کے لیے سو جائیں؟ نہیں, سوئیں گے تھکے ہوئے, وہاں پہنچیں گے تو کام ڈسٹرب ہوگا. کام کرتے ہیں آرام کے لیے, آرام کرتے ہیں کام کے لیے. کولہو کا بیل ہوا کہ نہیں ہوا؟ بچے نہیں سمجھیں گے کولہو کا بیل, بڑے سمجھا دے بات بچوں کو کیا ہوتا ہے کولہو کا بیل. کولہو کا بیل ہو گیا نا, آرام کرتا ہے کام کے لیے, کام کرتا ہے آرام کے لیے. اگر زندگی دنیا ہی تک محدود رہ جائے اس سے بڑا احمق ہے کون؟ تو بہرحال 8 گھنٹہ تکلیف برداشت کرتے ہیں 16 گھنٹے آرام کے لیے, تو ہمارا روز کا معمول ہے. اب یہیں پر خدا کہتا ہے کہ انسان اگر موازنہ کر لے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں, فرض کیجئے خدا کے قوانین پر عمل کرنے کے نتیجے میں پوری زندگی آپ کی تکلیفی میں گزر گئی, آرام ملے ہی نہیں, فقر و فاقہ چھایا رہا زندگی میں, کبھی جیل میں بند ہیں, کبھی یہ جو ہے کوڑے برس رہے ہیں, کبھی جو ہے بالائے دار چڑھا دیے گئے, حد اکثر یہی ہے نا, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. بتا عام طور سے ایسا ہوتا ہے نہیں کہ پوری زندگی ایسے ہی کٹ جائے, لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں 80 سال زندہ رہے اس دنیا میں, پوری 80 سال کی زندگی قید و بند کی نظر ہو گئی, پورا 80 سال ہم نے یہ جو ہے مصیبتیں برداشت کی. کیوں؟ حکم خدا کی خاطر. خدا نے حکم دیا تھا کہ اللہ یقار علی قضت ظالم ولا تتم مظلوم, ظالم کے ظلم پر خاموش نہ رہنا. ہم نے آواز بلند کی, نتیجے میں ہمیں قید و بند کی سختیاں برداشت کرنی پڑی, جلا وطن کر دیے گئے, ہوتے ہوتے یہاں تک کہ پھانسی دے دی گئی. اس سے یہ جو ہے زیادہ کچھ ہوگا, حرف آخر یہی ہے نا. تو 80 سال ہم نے مصیبتیں برداشت کی, اس کے بعد اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ اگر 80 سال کی مصیبتوں کے بعد بدلہ کچھ نہ ہوتا تب تو سوچنے کی بات تھی کہ بھائی یہ سامنے والا لقمہ کیوں چھوڑے. اگر پڑھنے لکھنے کے بعد بھی کوئی جاب نہیں ملنے والی ہے, نوکری نہیں ملنے والی ہے, کچھ نہیں ہونے والا ہے تو کیوں جائے کالج, آرام سے کھیلے کودے. لیکن اگر کچھ ملنے والا ہے, جب موازنہ کر لیا جاتا ہے, موازنہ کرنے کے بعد انسان دیکھتا ہے یہ 8 گھنٹے کا آرام کم ہے 16 گھنٹے کے آرام کے مقابلے میں, 8 گھنٹے کا آرام حقیر ہے, 16 گھنٹے کا آرام عظیم ہے.
اس کی حقارت کا احساس ہو گیا، اس کی عظمت کا جب احساس ہو جاتا ہے تو انسان اس تکلیف کو آسانی سے برداشت کر لیتا ہے۔ خداوند عالم کہتا ہے اگر تم اپنی خوشگوار زندگی کو پائیدار زندگی بنانا چاہتے ہو تو اول تو تم اپنے لیے کام کرو۔ تمہارا فائدہ کس چیز میں؟ تمہارا فائدہ یہ ہے، دنیا کو حقیر سمجھو، آخرت کو عظیم سمجھو۔ حتی تہونا علیہ دنیا و تغورا فی عینہ، اگر خوشگوار زندگی کو پائیدار زندگی بنانا چاہے تو طریقہ یہ ہے، دنیا تمہاری نگاہ میں حقیر ہو جائے، دنیا تمہاری نگاہ میں پست ہو جائے۔ وتعظم الآخرۃ عندہ، اور آخرت اس کی نگاہوں میں عظیم ہو جائے۔ جب آخرت عظیم ہو جائے گی، دنیا حقیر ہو جائے گی، پھر دنیا میں تکلیف برداشت کرنے کے ڈر سے انسان اللہ کی دعوت کو رد نہ کرے گا، شیطان کی دعوت کو قبول نہ کرے گا۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے، دنیا کو حقیر سمجھنا، دنیا حقیر نہیں ہے۔ موازنہ جب کریں گے آخرت سے تب کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ دنیا حقیر ہے، نہیں، دنیا ہی ہماری ترقی کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ ترقی کا ذریعہ نہ ہوتا تو اللہ یہاں بھیجتا ہی نہیں، اس نے ہمیں کسی یہ جو ہے بری جگہ نہیں بھیجا ہے۔ دنیا تو کالج ہے، کالج جو ہے برا نہیں ہوتا، کالج جو ہے برا نہیں ہوتا، لیکن جب اس کا مقابلہ کرتے ہیں ہم آخرت سے، آیا اس کی تکلیفوں کو برداشت کریں یا اس کے آرام کے چکر میں پڑیں گے؟ اگر اس کے آرام کے چکر میں پڑے تو آخرت میں تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی، اگر یہاں کے اوپر تکلیفیں برداشت کر لی تو آخرت میں ہمیں آرام ہوگا۔ تکلیفیں 80 برس کی ہیں اور آرام ابھی نہیں ہے، 80,000، 80 لاکھ، 80 کروڑ، 80 ارب، 80 خرب، کچھ بھی، کوئی گنتی بھی آپ کر لیں اس سے زیادہ، جو گنتی بھی آپ فرض کریں گے اس سے زیادہ، اس سے زیادہ۔ تو اتنا آرام، یہ دنیا کو حقیر سمجھنا اتنا عظیم ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کان علی فی ما مضا اخن، گزشتہ زمانے میں میرا ایک بھائی تھا، بھائی سگے بھائی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک برادر مومن کی، اب اس سے مراد شاید جناب ابو ذر ہیں یا عثمان ابن مزعون، دو کا نام ملتا ہے۔ کان علی فی ما مضا اخن، میرا ایک بھائی تھا جس کی میری نگاہوں میں بڑی عظمت تھی، وَكَانَ يُعَظِّمُهُ فِي وَكَانَ يُعَظِّمُهُ عِنْدِي صِغَرُ الدُّنْيَا فِي عَيْنِهِ، وہ مجھے کیوں عزیز تھا، اس کی میری نگاہوں میں کیوں عظمت تھی؟ اس کے عظیم ہونے کا راز یہ تھا کہ دنیا اس کی نگاہ میں حقیر تھی۔ کیوں ہم اسے اتنا چاہتے تھے؟ اس کا تذکرہ آج کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جو ہے مولا کائنات، کان علی فیما مضا اخون یعظمہ عندی صغر الدنیا فی عینہ، چونکہ اس کی نگاہوں میں دنیا حقیر تھی، دنیا کے حقیر ہونے کے باعث اس کی نگاہوں، اس کی عظمت میری نگاہوں میں تھی۔ کیونکہ جس کی نگاہوں میں دنیا حقیر ہو جائے گی، آخرت عظیم ہو جائے گی، اس کا کردار بدل جائے گا۔ اب جب انسان دنیا کو حقیر سمجھنے لگا گے، آخرت کو عظیم، تو پھر کیا کرے گا؟ پھر خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اب اس کے بعد حدیث قدسی آگے بڑھتی ہے، وَيُحَبْ، جب اس کی نگاہوں میں دنیا حقیر ہو گئی تو کیا کرے گا؟ وَيُؤَثِّرُ حَوَايَا عَلَى هَوَا، خوشگوار زندگی کو پائیدار زندگی بنانے کے لیے۔ اب عمل اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ابھی تک تو عمل کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ وہ شیطان سے کیسے لڑیں گے؟ شیطان کو شکست کیسے دیں گے؟ شیطان کو شکست دینے کا ذریعہ کیا ہے؟ موازنہ کرو دنیا اور آخرت کے درمیان میں، دیکھو دنیا عظیم ہے یا آخرت عظیم ہے۔ دنیا جب حقیر ہو گئی، آخرت عظیم ہو گئی، اب یہاں سے وہ عمل کا سلسلہ شروع ہوگا۔ زبان سے کہنا نہیں ہے کہ ہم دنیا نہیں چاہتے، بہت سے لوگ ہیں نا ہمیں دنیا سے، سب سے زیادہ دنیا دار وہ ہیں جس کی نگاہوں میں دنیا حقیر ہے، آخرت عظیم ہے، اس کا عمل کیا ہوگا؟ وَيُؤَثِّرُ حَوَايَا عَلَى هَوَا، میری خواہش کو جو ہے مقدم رکھے گا اپنی خواہش پر۔ پہلی پہچان کیا ہے؟ وَيُؤَثِّرَ ہوا یا علی ہوا، میری خواہش کو اپنی خواہش پر جو ہے مقدم رکھے گا. وَيَبْتَغِي مَرْضَاتِي، ڈھونڈے گا کہ میری خوشنودی کس چیز میں ہے. وَيُعَظِّمُ مَقَامَ عَظَمَتِي، میری عظمت کا جو مقام ہے اسے عظیم سمجھے گا. اس کے بعد عجیب جملہ فرماتے ہیں، حدیث میں ہے یا جو ہے حدیث قدسی کا کہ اللہ کا ارشاد ہے، پھر کیا کرے گا؟ وَيَذْكُرَ عِلْمِ بِهِ، اسے غور سے سنیے گا، وَيَذْكُرَ عِلْمِ بِهِ. اور وہ جب وہ دنیا کو حقیر سمجھنے لگے گا اور آخرت کو عظیم، تو ہمیشہ اسے یہ یاد رہے گا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، ہمیشہ اسے یاد رہے گا. علامہ طباطبائی مرحوم صاحب تفسیر المیزان جب نجف سے فارغ التحصیل ہو کر کے آ رہے تھے، ایران واپس آ رہے تھے، استاد کے پاس گئے، استاد کوئی نصیحت، استاد نے نصیحت میں قرآن کی چھوٹی سی آیت پڑھ دی، الم یعلم بان اللہ یرا. کہ بس یہ نصیحت تمہارے لیے کافی ہے ذہن میں رکھنا، کیا انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ یہ نہیں جانتا ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر ہمیں دیکھ رہا ہو تو ہم جرم کرنے سے رک جاتے ہیں. اگر یہ تصور ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ایک بڑا آدمی کوئی آ گیا ہو یا کوئی ایک شخص محترم یا عوام ہی ہم لوگ ہیں، بہت سارے گناہ ہم آپ کے سامنے کبھی نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے. کیوں؟ دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے ہماری بے عزتی ہو جائے گی، آبرو ریزی ہو جائے گی، سزا ممکن ہے ہمیں مل جائے. دنیا کے انسان کتنی سزا دے سکتے ہیں کسی کو؟ جب ہم عام لوگوں کے دیکھنے کا تصور اگر آ جاتا ہے، بے خلوت میں اور ہوتے ہیں، جلوت میں اور ہوتے ہیں نا. کیوں؟ کیونکہ دیکھ رہا ہے کوئی. اگر یہ یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ایک شیطان کیا ہزار شیطان بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہزار شیطان بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر یہ عقیدہ پختہ ہو جائے، وہ کب پختہ ہوتا ہے؟ جب انسان موازنہ کرتا ہے دنیا اور آخرت میں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وَيَذْكُرَ عِلْمِ بِهِ، اسے بات کی یاد دہانی رہتی ہے کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں. وَيُرَاقِبُنِي وَيُرَاقِبَنِي بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عِنْدَ كُلِّ مَعْصِيَةٍ وَسَيِّئَةٍ، جب بھی کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے تو فوراً اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ ہمیں واچ کر رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ تصور کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے انسان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں، اس کے بعد خدا کا ارشاد ہے کہ جب انسان دنیا کو پست اور آخرت کو عظیم سمجھنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وَيُنَقِّيَ قَلْبَهُ عَنْ كُلِّ مَا أَكْرَهُ. اب یہ اعلیٰ درجہ ہے. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ ہمیں اپنے کو حاضر ناظر جانا اور سارے گناہوں سے اپنے کو بچا. گناہ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، تہمت نہیں کرتا، ظالموں کی کاسا لیسی نہیں کرتا، ان کی جو ہے مدح سرائی نہیں کرتا ہے، ان کے خوف کے بنا پر یا جو ہے لالچ کی بنا پر. یہ تو ہے ہی ہے. وَيُنَقِّيَ قَلْبَهُ عَنْ كُلِّ مَا أَكْرَهُ، جو چیزیں خدا کو ناپسند ہیں ان سے اپنے دل کو بھی پاک کر لیتا ہے. نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں کرتا ہے، گناہ کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے. کیونکہ گناہ تب ہو، پہلے تو سوچتا ہے نا انسان، کچھ گناہ کو سوچتے ہیں اور کر بیٹھتے ہیں، کچھ گناہ سوچتے ہیں مگر کرتے نہیں. ذہن میں خیال آ رہا ہے، گناہوں کا تصور آ رہا ہے، اے کاش ایسا کر دیتے، اے کاش ویسا کر دیتے، اے کاش وہاں چلے جاتے، لیکن عمل نہیں کیا. یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ جب بندہ ہمارا دنیا اور آخرت کے درمیان میں موازنہ کر لیتا ہے اور دنیا اس کی نگاہ میں حقیر ہو جاتی ہے، تو نہ صرف یہ کہ وہ گناہ نہیں کرتا بلکہ دل میں اس کے گناہ کا خیال بھی نہیں آتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے کہ فرماتے ہیں، انا موسیٰ امرکم اللہ تزنو، موسیٰ نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم زنا نہ کرنا، وانا آمرکم اللہ تحدثوا انفسکم بالزنا، اور میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ اس گناہ کے بارے میں سوچنا بھی نہیں. پھر اس کے بعد بڑی اچھی مثال حضرت عیسیٰ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ من حدث نفسه بالزنا کمن اوقد نارا فی بیت مذوق یفسد الدخان التذابیق وان لم یحترق البیت. ایک گھر کو فرض کر لیجئے، ڈیکوریٹڈ گھر ہے، آراستہ گھر ہے، ڈیکوریشن بہترین ہے، رنگ و روغن بہترین ہے، شاندار یہ جو ہے پینٹنگ لگی ہوئی ہے. ایک دفعہ تو آپ نے گھر کو آگ لگا دی، گھر جل گیا. نہیں، گھر کے اندر آپ نے آگ روشن کی، ایک تسلے کے اندر آگ محدود ہے، آگ گھر میں نہیں لگی، آگ تسلے میں ہے. گھر جلے گا تو نہیں، لیکن جو دھواں اٹھے گا، یہ دھواں جتنا ڈیکوریشن ہے گھر میں اسے تو کالا بنا دے گا نا. یہ سارا رنگ و روغن آپ کا سیاہ تو ہو جائے گا، ساری پینٹنگ خراب، جلے گا کچھ نہیں. گھر جلا تو نہیں ہے مگر سارا ڈیکوریشن خراب ہوئے دھوئے کی وجہ سے. فرماتے ہیں جو انسان گناہ کر لیتا ہے وہ گویا گھر میں آگ لگا دیتا ہے، لیکن جس نے گناہ تو نہیں کیا مگر گناہ کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے ذہن و خیال میں جگہ دیتا ہے، وہ اس شخص کے مانند ہے جو دھوئے کے ذریعے سارے جو ہے ڈیکوریشن کو تباہ کر دے. جو ہمارا دل آراستہ ہے، ڈیکوریٹڈ دل جو ہمارے پاس تھا وہ کالا ہو گیا، وہ سیاہ ہو گیا. فرماتے ہیں کہ نہ گناہ وینقی قلبہ عن کل ما اکرہ، وہ ساری چیزیں جو مجھے ناپسند ہیں اپنے دل میں انہیں جگہ ہی نہیں دیتا. ویبغض الشیطان ووساوسہ، شیطان سے وہ بغض رکھتا ہے، دشمن سمجھتا ہے شیطان کو اور اس کے وسوسوں کو. جب کبھی ابھی اب انسان لبیک اسی کی آواز پہ کہتا ہے جس کو پسند کرتا ہے، کبھی بھی ناپسند چیزوں کو کوئی لبیک نہیں کہتا ہے. جب یہ مرحلہ آ جائے گا تو شیطان کو وہ دشمن سمجھے گا اور اس کے وسوسوں کو دشمن سمجھے گا. شیطان کا کام تو فقط جو ہے وسوسے ہی کرنا تھا نا. جب شیطان کے وسوسے کو آپ نے دشمن سمجھ لیا ہے تو اس پر آپ کے اوپر وہ اثر کیسے ہوگا؟ ولا یجعلوا لقلبه ولا یجعلوا لابلیس سلطانا ولا یجعلوا لابلیس علی قلبه سلطانا وسبیلا. اس مرحلے پہ جب پہنچ جاتا ہے انسان، اب اس کے دل پر نہ شیطان کی حکومت ہوتی ہے اور نہ شیطان اس میں گھس پاتا ہے. دو چیزیں ہیں نا. کچھ دفعہ لوگ گھس تو آتے ہیں مگر حکومت نہیں ہوتی ہے. بہت سے ہماری یہاں حکومتیں ہیں، وہاں کے اوپر اغیار گھس آئے ہیں لیکن ابھی حکومت ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے. اور کچھ وہ جگہ ہیں جہاں کے اوپر حکومت ان کی ہو گیا، قبضہ ہو گیا ہے. انسان جب اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے، نہ شیطان کا قبضہ اس کے دل پر ہوتا ہے اور نہ شیطان اس کے دل میں گھسنے کی جرأت کر پاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد. اگر خوشگوار زندگی کو پائیدار زندگی بنانا چاہتے ہیں تو پہلی چیز جو خدا نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے کام کریں. خدا کو آپ کے کام کی ضرورت نہیں ہے. آپ نہ کہیں کہ ہم خدا کے لیے جب آپ کام کرتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے ہوتا ہے، اس کا فائدہ آپ کو ملنے والا ہے. آپ اپنے لیے کام کریں، آپ اپنی جو ہے مصلحتوں کے لیے کام کریں. آپ کی مصلحت کیا ہے؟ کالج جانا مصلحت ہے یا جاہل رہنا مصلحت ہے؟ آپ حساب کرتے ہیں، حساب کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کوئی بات نہیں، چار سال چھ سال کی زحمت ہے، برداشت کر لیں گے، بعد میں آرام کریں گے. تو آپ کی جو ہے مصلحت کیا ہوئی کہ چار سال چھ سال جو ہے مشقتوں کو برداشت کر لینا، تھوڑا گلا کیسا بھی کھانا کھایا کھا لیا، ہاسٹل کا کیسا بھی کمرہ ہے اس میں رہ لو، پنکھا ہے تو کوئی بات نہیں، نہیں ہے جب بھی کوئی بات نہیں، سردی گرمی ساری انسان برداشت کرتا ہے نا. اپنے گھر کا آرام چھوڑ کر کے وہاں چلا جاتا ہے کاہے کے لیے؟ ان چند برسوں کی زندگی کے لیے. روز آنا آٹھ گھنٹے کی تکلیف برداشت کرتے ہیں سولہ گھنٹے کے آرام کے لیے، کیونکہ آٹھ گھنٹہ کم ہے سولہ گھنٹہ زیادہ ہے. دنیا مختصر ہے، آخرت طویل ہے. جب یہ موازنہ انسان کر لے گا تو ان صفات کا حامل ہو جائے گا، وہ خوشگوار زندگی پائیدار زندگی میں تبدیل ہو جائے. اصل یہ ہے کہ انسان اسی چیز کا موازنہ کرے. کربلا میں دو گروہ تھے، ایک وہ تھے جنہوں نے موازنہ کر لیا تھا، مقابلہ کر لیا تھا. مقابلہ کرنے کے بعد دنیا ان کی نگاہوں میں حقیر ہو گئی تھی، آخرت عظیم ہو گئی تھی. اور ایک وہ تھے جنہوں نے یہ مقابلہ نہیں کیا، غور نہیں کیا اس کے بارے میں، وہ دنیا ہی کو عظیم سمجھ بیٹھے، آخرت کو حقیر سمجھ بیٹھے. جنہوں نے دنیا کو حقیر سمجھا، آخرت کو عظیم سمجھا، اب ان کے لیے کوئی فکر کی بات نہیں تھی کہ پانی ملے گا کہ نہیں ملے گا، پیاسے رہیں گے یا سیراب ہو جائیں گے، انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے. انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ زندہ رہیں گے یا جام شہادت نوش کرنا پڑے گا، انہیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہے کفن بھی ملے گا یا بے کفن رہیں گے، انہیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ جنازہ دھوم سے اٹھے گا یا گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا جائے. ہر چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار، ہر تشدد کو برداشت کرنے کے لیے تیار، ہر مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار. کیوں؟ اس لیے ان کی نگاہ میں دنیا حقیر تھی، آخرت عظیم تھی. انہوں نے کسی مجبوری کے تحت اسے قبول نہیں کیا ہے، پورے اختیار کے ساتھ اور ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے کو تیار. وطن چھوڑنا پڑے گا، تیار ہیں. عزیزوں کو قربان کرنا پڑے گا، تیار ہیں. پیاس برداشت ہے، بے کفنی برداشت ہے، در بدری برداشت ہے، یہاں تک کہ اپنی عزت و آبرو کو داؤ پہ لگا دینا بھی برداشت ہے. عزیزوں، دنیا میں سب سے قیمتی مال مانا جاتا ہے، اور مال سے قیمتی جان. جب کبھی جان پہ بن آتی ہے تو انسان مال کو قربان کر دیتا ہے، اور جان سے زیادہ قیمتی عزت ہے. جب انسان کی عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے تو انسان اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے. لیکن ایک مرحلہ اور ہے، وہ ہے عزت کو قربان کر دینا. امام حسین نے عاشور کے دن ایک شعر پڑھا ہے جس کا پہلا مصرع ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، ہر بچے بچے کی یہ جو ہے زبان پہ ہے، الموت اولا من رکوب العاری، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. یہ مصرع بہت مشہور ہو گیا، لیکن اسی کے بعد ایک مصرع اور ہے، والعار اولا من دخول النار، ذلت کی زندگی جہنم میں جانے سے بہتر ہے. اگر ایک دفعہ یا آپ عزت بچا لیں یا اپنے کو جہنم میں جانے سے بچا لیں. امام فرماتے ہیں کہ عزت کو قربان کر دو، جہنم میں جانا قبول نہ کرنا. امام حسین جب کربلا میں آئے، مال قربان کیا، جان قربان کیا، اس سے بڑی باری نوبت جو ہے وہ کیا ہے عزیزو؟ زینب کی اسیری یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. زینب کے سر سے چادر کا چھن جانا کوئی معمولی، ہم تو سن لیتے ہیں لیکن جو صاحبان معرفت ہیں وہ برداشت ہی نہیں کر پاتے ہیں. ایک عالم دین تھے قمے، ان کے گھر میں یہ جو ہے مجلس ہو رہی تھی، اب ذاکر یہاں پر تک پہنچا، دخل زینب علی ابن زیاد، جیسے خطیب نے کہا کہ زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی، عالم سر پیٹنے لگے، کہا ذاکر اب اس کے آگے نہ بڑھنا، ارے یہ کوئی معمولی مصیبت ہے کہ علی کی لاڈلی زینب، حسین کی بہن زینب، رسول کی نواسی زینب، فاطمہ کی آغوش میں پلی ہوئی زینب اور یزید ابن زیاد جیسے حقیر انسان کے سامنے کھڑی رہ جائے، بہت بڑی مصیبت تھی. لیکن اس مصیبت کو انتخاب کیا، چنا، مجبور نہیں تھے، بیعت کر لیتے گھر بیٹھتے. حتی امام حسین اہل حرم کو لانے کے لیے مجبور تو نہیں تھے، کنہیں لے کر کے آتے، ایسا نہیں تھا کہ مدینے میں کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا. جس وقت امام حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے، امام حسین کے بھائی محمد حنفیہ آئے، پہلے تو منع کیا، مولا آپ نہ جائیے، ایسا ممکن ہے کہ آپ کو خطرات پیش ہوں. کہ محمد حنفیہ، کیا تم سمجھتے مجھے پتا نہیں، میں مجھے معلوم ہے کیا کیا ہونے والا ہے، سارے واقعات. کہا مولا جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سفر میں اتنی مشکلیں پیش آئیں گی، سارے مرد آپ کے قافلے کے شہید کر دیے جائیں گے، تو پھر اپنے ساتھ ان خواتین کو کہاں لے جا رہے ہیں، انہیں آپ مدینے چھوڑے جائیے، ہم ان کی دیکھ بھال کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ حسین کو محمد حنفیہ پر بھروسہ نہیں، بہت بھروسہ ہے، اتنا بھروسہ ہے کہ وصیت نامہ جو اپنا لکھا ہے، وصیت نامہ انقلاب حسینی، اس کا امین اور وصی کسے بنایا ہے؟ محمد حنفیہ کو بنایا ہے نا، انہی کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، بڑا بھروسہ ہے. لیکن جب محمد حنفیہ نے تجویز پیش کی ہے، ان کی تجویز کے جواب میں جو امام نے جملہ کہا ہے، وہی جملہ کہا ہے جو پیغمبر نے حسین سے کہا، جب امام حسین رخصت آخر کے لیے نانا کے جو ہے مزار پہ آئے ہیں اور نانا کے مزار سے رپٹ کے رو رہے ہیں, روتے روتے حسین کو غش آ گیا, خواب میں نانا کو دیکھا, کہتے ہیں نانا کیا آپ کی قبر میں تھوڑی سی جگہ حسین کے لیے نہیں ہے؟ جواب ملا, بیٹا حسین ان اللہ شاعرا کا قدیلا, اے میرے لال حسین خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم راہ خدا میں شہید کر دیے جاؤ, بیٹا تمہاری شہادت کے بغیر یہ دین بچنے والا نہیں ہے. یہی جواب امام حسین نے محمد حنفیہ کو دیا ہے جب کہا کہ آقا جب آپ کو اپنا انجام معلوم ہے تو ان بہنوں کو کہاں لے جا رہے ہیں, ان جو ہے خواتین کو اپنے ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ امام نے جواب دیا, بھیا ان اللہ شاعراہن سبایا, اے میرے بھائی ارے اللہ کی مرضی یہی ہے کہ میری بہن اسیر کی جائے, ارے میرے سر کٹائے بغیر جس طرح سے دین نہ بچے گا, زینب کی اسیر ہوئے بغیر بھی دین نہ بچے گا, اگر زینب اسیر ہو کے کوفہ و شام نہ جائے گی تو انہیں کون بتائے گا کربلا میں کون مارا گیا اور کس لیے مارا گیا؟ جانتے تھے, علم تھا, اختیار تھا, علم اور اختیار کے باوجود یہ راستہ اپنایا. پھر عرض کروں گا زینب کی اسیری کوئی معمولی مصیبت نہیں ہے, کوئی معمولی مصیبت نہیں ہے, اتنی بڑی مصیبت ہے کہ جب کبھی چوتھے امام سے پوچھا گیا مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی, کربلا کی مصیبت ہے کوئی کم مصیبت نہیں ہے, بہت عظیم مصیبتیں ہیں, مگر کبھی بھی امام نے کربلا کا تذکرہ نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ سب سے بڑی مصیبت وہ تھی جب میرے بابا کا بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر اڑیاں رگڑ رہا تھا, یہ نہیں کہا کہ سب سے بڑی مصیبت وہ تھی جب میرے بابا نے میری پھوپھی کے لاڈلوں کا جنازہ لا کر کے پھوپھی کے سامنے رکھ دیا, یہ نہیں کہا سب سے بڑی مصیبت وہ تھی جب میرے چچا عباس کے شانے قلم ہوئے, علی اکبر کے سینے کا بھی تذکرہ نہ کیا, حتیٰ کی شش ماہ علی اصغر کے چھیدے ہوئے گلے کا بھی تذکرہ نہ کیا. امام کیا کہتے تھے؟ اشام اشام, سب سے زیادہ مصیبت کا وقت وہ تھا جب شام کا بازار تھا اور میری پھوپھی اور میری مائیں برہنا سر گھمائی جا رہی تھی. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین, وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہمارے مختصر سے عبادت کو قبول فرما, پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں اپنی خوشگوار زندگی کو پائیدار بنانے کے توفیق عنایت فرما, بار الہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا و آخرت کا موازنہ کر سکیں, ان کی حقیقت کو سمجھ سکیں, دنیا ہماری نگاہوں میں حقیر ہو, آخرت ہماری نگاہوں میں عظیم. معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ سچے اہل بیت اطہار کے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما, جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عنایت فرما. بار الہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا, امام زمانہ کے ظہور میں تاجر, جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانه وانصاره.
یا حسین.